السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا پارہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 40-46. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں پر خطاب بنی اسرائیل سے ہے. پیچھے ہم نے ابھی دیکھا کہ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی تھی، یعنی ہم نے اس رکوع سے پہلے والے رکوع میں دیکھا تھا کہ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا. انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کی غرض و غایت ہم کو معلوم ہوئی. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، لہٰذا اس سے بچ کر رہا جائے. اب یہاں سے بنی اسرائیل کی طرف خطاب موڑا جا رہا ہے یا خطاب کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل یہاں پر جو شروعات ہو رہی ہے، اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ یا بندہ خدا، تو یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا اور انہی کی نسل بنی اسرائیل کہلائی. یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی. پہلے کے جو چار رکوع تھے اس میں شروعات تھی، اور جس میں خطاب تمام انسانوں کی طرف تھا، عام لوگوں کی طرف تھا خطاب. یہاں سے اب 14 رکوع تک مسلسل ایک قوم کو خطاب کیا گیا ہے، صرف بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے. کہیں کہیں مشرقین عرب یا عیسائیوں کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے، لیکن مین اصل یہاں پر جو مخاطب قوم ہے وہ بنی اسرائیل ہے. اور خاص طور سے بنی اسرائیل کو کیوں خطاب کیا گیا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس جو آلریڈی کتاب تھی تورات، اس میں تمام وہی باتیں تھیں جو قرآن میں تھیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نشانیاں موجود تھیں، تو جتنے اچھے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے تھے، کوئی اور نہیں. تو ان کو خاص طور سے خطاب کر کے یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر تم ہی سب سے پہلے تکذیب کرنے والے بن رہے ہو اور تم ہی نہیں مان رہے ہو، تو تمہاری وجہ سے جو جتنے لوگ اور نہیں مانیں گے، کیونکہ تمہاری دھاک دنیا والوں پر بیٹھی ہوئی ہے. لوگ جانتے ہیں کہ تم اہل کتاب ہو، تم لوگوں میں عالم گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں ماشاء اللہ، تو لوگ تمہیں جانتے ہیں اور تمہارے رویے سے ہی لوگ متاثر ہو کر ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں. لیکن تم جو اسلام کی تکذیب کر رہے ہو اور ہمارے رسول کی تکذیب کر رہے ہو، تو تمہاری اس تکذیب کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اسلام سے پیچھے ہٹیں گے، تو ان سب کا وبال بھی تم پر آئے گا. تو اسی لیے بنی اسرائیل کو خطاب ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیا کیا خامیاں یا کیا ایسی بری عادتیں پیدا ہو گئی تھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا عطاب ان پر نازل ہوا اور وہ لعنت زدہ قرار پائے. اور ہم آج چونکہ امت مسلمہ ہے، لہٰذا ہم کو وہ آیت خاص طور سے جب بنی اسرائیل کو خطاب کیا جاتا ہے، ہمیں بہت غور و فکر سے پڑھنی چاہیے اور بہت غور و فکر سے کام لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلی امت تھی. وہ امت بھی سیم ایسی تھی جیسے آج ہم امت مسلمہ ہیں. اس امت کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عہدے سے ان کو معزول کر دیا. آج ہم بھی بحیثیت امت مسلمہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کا تجزیہ کرتے رہیں کہ اللہ نہ کرے آیا کہیں ہمارے اندر وہی ساری غلطیاں، وہی ساری اخلاقی برائیاں تو نہیں پیدا ہو گئیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور ان کے جرم کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، تاکہ اگلی جو امت ہے، یعنی ہم امت مسلمہ، ہم سنبھل جائیں، ہم وہ کام نہ کریں جس کی بنا پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا عطاب نازل ہوا تھا، جس کی بنا پر وہ لعنت زدہ قرار پائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت کیئرفلی کام کریں. ہم کو جس ذمہ داری سے سرفراز کیا گیا ہے، ہم کو جو منصب پر سرفراز کیا گیا ہے، ہم اس ذمہ داری کو، اس منصب کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم ایسے چین سے نہیں بیٹھ سکتے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، ہم کو امت مسلمہ بنایا ہے، ہم خیر امت ہیں، ہم کو خیر کا کام کرتے رہنا ہے. لہٰذا بہت کیئرفلی بنی اسرائیل میں جو جرائم آئے تھے اسے ہمیں دیکھنا ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ جرائم نہ آئیں یا ہمارے اندر وہ خرابیاں پیدا نہ ہوں. یا اگر خدا نہ خواستہ کچھ خرابیاں پیدا ہو بھی رہی ہیں، تو ہم اس کو فوراً ٹھیک اور درست کر لیں اور واپس اللہ کی طرف پلٹ آئیں انشاءاللہ. آمین. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو، انعم تو انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بِعَهْدِي عہد میرا، اوفی میں پورا کروں گا بی عہدکم عہد تمہارا، و ایایا اور صرف مجھ ہی سے فرہبون تو تم مجھ سے ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اب یہاں پر اصل میں خطاب بنی اسرائیل کو ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل، کئی سال سے بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے انبیاء کو بھیجا، بلکہ بے ایک وقت ایک ہی ساتھ کئی کئی انبیاء آتے رہے بنی اسرائیل میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو یہاں پر بہت سارے یہود آباد تھے مدینہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام سے لے کر تقریباً ان میں کچھ مفسرین کی رائے کے مطابق، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً ان کے اندر 4000 نبی آ چکے تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک، اور تمام عرب کے علاقوں میں یا آس پاس کے علاقوں میں ان کے علم و فضل کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بے شمار انعامات کیے تھے۔ مگر کچھ عرصہ گزر جانے پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اندر بہت ساری خرابیاں انہوں نے پیدا کر لیں، اور چونکہ ان کو اپنے علم پر بہت زوم تھا، تو اپنے اس علم کے برتری کی بنا پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے، کیونکہ ان کو بنی اسماعیل سے، یہ اسماعیل علیہ السلام سے خاص بیر تھا، حسد تھا، تو انہوں نے چاہا کہ یہ نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آیا، یا ہمارے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن چونکہ ان کو اپنی برتری کا احساس تھا اور اس بنا پر انہوں نے حسد کیا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کر دیا۔ لہٰذا آگے کی آیت میں اس کا تفصیل سے ذکر آ رہا ہے۔ اسرائیل کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی جو عبرانی زبان تھی جس میں تورات نازل ہوئی تھی، تو اس میں ایل کا مطلب ہوتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو اسرا کا لفظ بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ جو لے گیا رات میں اپنے بندے کو۔ تو اسرائیل اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ، جیسے ہمارے پر عبداللہ نام ہوتا ہے، ایسے ان کے یہاں پر یہ اسرائیل کہلاتا تھا، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعنی یہ اللہ کے بندے تھے۔ اور بنو اسرائیل سے مراد ان کی اولاد، یعنی یہودی قوم ہیں جن کے لیے تورات نازل ہوئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے یہودی تو مخاطب ہیں ہی ہیں، لیکن بعد میں آنے والے جتنے یہودی ہیں وہ بھی ان کے مخاطب ہیں۔ تو یہاں پر ایک عام حکم دیا جا رہا ہے کہ اذکروا نعمتی، کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی۔ تو یہاں پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں کی تھی؟ ان نعمتوں میں تمام نعمتیں شامل ہیں، اور بعض کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے، اور بعض کا ذکر پورے قرآن میں ہمیں کہیں نہ کہیں ضرور ملتا رہے گا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی، پھر سمندر سے ان کو گزروا دیا، ان کے اوپر من و سلوا طاری کیا اتنے عرصے تک کے، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، پانی کے چشمے جاری کیے، ان کے اندر انبیاء بھیجے کثرت سے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو کوئی ایک نعمت نہیں تھی، کئی نعمتیں تھیں۔ تو بہرحال انہوں نے کیا ان نعمتوں کو سب سے پہلی بات تو بھلا دیا، نہ ان نعمتوں کا اعتراف کیا، اور نہ ہی ان پر شکر گزاری کی۔ تو نعمتوں کا ذکر کرنے سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرنے سے مراد دل میں ان نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے دل میں اعتراف کرے کہ ہاں واقعی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد زبان سے ان کی تعریف کرے، کہ زبان سے شکر ادا کرے کہ شکر الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ تمام نعمتوں سے نوازا۔ اور پھر جوارح، یعنی اپنے تمام جسم کے اعضاء کے ذریعے سے ان نعمتوں کو اسی جگہ استعمال کرے جہاں پر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ جیسے آنکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس آنکھ کو انہی کاموں میں لگائیں، اس سے وہی چیز دیکھیں، اس سے وہی چیز پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب و مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ ان ہاتھوں سے وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب و مطلوب ہے، تو یہ شکر کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یعنی وہ اس عہد کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کے دور میں ان کی قوموں سے عہد لیا تھا، یعنی انبیاء عہد لیتے تھے اپنی قوموں سے کہ تم میرے بعد کس کی پیروی کرو گے، تو وہ تمام کے تمام جواب دیتے تھے کہ ہم آپ کے بعد آنے والے نبی کی پیروی کریں گے۔ یعنی سب سے ایک اور سب سے بڑی نعمت جو تھی ان کے اوپر وہ انبیاء کی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے انبیاء بھیجے ان کے قوم میں، اور ایک نہیں کئی کئی، ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء بھیجے تھے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ اوفو بھی عہدی، یعنی وہ اس عہد کو پورا کرے جو اللہ نے ان سے لیا ہے، کہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے ان کے اوپر اور اس شریعت کو قائم کریں گے، تو میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور کیا تھا ان سے کیا ہوا عہد؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ان سے عہد کیا تھا، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ان کی عزت و توقیر کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کا ارتکاب کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، کہ تم اگر میرے رسولوں کی پیروی کرو گے، میرے احکامات کی پیروی کرو گے، کتاب کو قائم کرو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں اور ان کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس احکام کی پابندی سے وہ باہر نکل گئے اور کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اسباب اختیار کرو جو کہ یہ تمام کاموں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یعنی وعدے کو پورا کرنا، اللہ سے ڈرنا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، تو لہٰذا پھر وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہوگا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا، اس راستے پر نہیں چلے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے پرواہ ہو گیا پھر تو وہ کھلم کھلا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور آخرت میں پھر اس عذاب سے اس کو واسطہ پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور یہاں پر اللہ کہ وہ یا فرحبن، بس مجھے سے تم ڈرو۔ تو یہ ڈر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، رہبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فرحبون، تم بس مجھ سے ڈرو، یعنی آپ لکھ لیں روٹ ورڈ سارے، یا بنی، اے بیٹو، با نون یا بنی کہتے ہیں، بیٹے کو بھی کہتے ہیں، عمارت کو بھی کہا جاتا ہے، بچے کو بھی کہتے ہیں۔ بیٹا چونکہ باپ کی عمارت ہوتا ہے اور باپ کی حیثیت معمار کی ہے، اس لیے اور عمارت اور بیٹے دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے لیے ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسی وجہ سے یہ لوگ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اذکرو، یاد کرو، ذکرہ، زبان اور دل پر کسی بات کا حاضر ہونا، ایسی چیز جو بھول جانے کے بعد یاد آ جائے۔ فرحبون، بس ڈرو مجھ سے۔ رہبہ، ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط بھی شامل ہو، یعنی ایک طرح کی بے چینی ہو کہ کیا ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے انسان محتاط بھی ہو جائے۔ دوسرا اس کے معنی بنتے ہیں گوشہ نشینی اور عبادت گزاری، رہبانیت اسی سے نکلا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فرحبون، تم بس مجھ سے ڈرو، یعنی تم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہیں پلٹ کر میری طرف آنا ہے اور میں ہی جزا اور سزا دوں گا، تو اس کی وجہ سے تم محتاط زندگی گزارو، تم دنیا میں آزاد بن کر نہ رہو، تم دنیا میں جو اپنی مرضی ہے وہ نہ کرو بلکہ تم صرف مجھ سے ڈرو۔ پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، آیت نمبر 41 میں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بیما، اس پر جو انزل، تو نازل کیا میں نے، مصدقن، تصدیق کرنے والا، لیما، لیے جو، معاکم، ساتھ ہے تمہارے، ولا، اور نہ، تکونو، تم ہو جاؤ، اولا، اولین، کافرین، کافر، بہی، اس کے، ولا، اور مت، تشترو، تم وصول کرو، حاصل کرو، بی آیاتی، بدلے آیات کے میری، ثمنن، قیمت، قلیلن، تھوڑی، و ایایا، اور صرف مجھ ہی سے، فتقون، تم تقوی کرو مجھ سے۔ پہلے فرحبون آیا، اب یہاں فتقون آیا ہے۔ پہلے روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری آیات کو نہ بیچو، تشترو، اشترا، کیوں نہ بیچو؟ کیونکہ کیا وہ قرآن، یعنی تورات جو تھی ان کے پاس، جو کتاب تھی، قرآن تو ہمارے لیے ہے، اور قرآن میں بھی اصل میں تورات کے احکامات کو جمع کر دیا گیا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے دیکھا جائے تو؟ کیا وہ واقعی میں تورات کو جو لکھ کر بیچنا ہوتا ہے یعنی نسخے اس کے سیل کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو منع کیا جا رہا ہے یا پھر کچھ اور بات ہے؟ تو یہاں پر کچھ اور بات ہے. پہلے تھوڑا سا لفظی ہم تجزیہ دیکھ لیتے ہیں. اولا اول سب سے پہلے آگے, ثمنن قیمت, ثمیم نون ثمن اس چیز کو کہتے ہیں جو فروخت کرنے والا اپنی چیز کے عوض خریدار سے وصول کرتا ہے, اور نقد ہو یا سامان, یعنی آپ نے کوئی چیز دی کسی کو اس کے بدلے آپ اس سے پیسے وصول کر لیں یا کوئی اور چیز لے لیں اس کے بدلے میں, تو وہ سمن کہلاتی ہے. قلیلن تھوڑی, قاف لام لام, مقدار وزن فاصلہ مدت وغیرہ سب کی کمی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تلبسو, تو یہاں پر سمنن سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اس کے بدلے کوئی چیز حاصل کی جائے, چاہے وہ قیمت ہو چاہے وہ کوئی سامان ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کو پہلے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو, اور وہ نعمتیں بہت ساری نعمتیں تھیں. تو یعنی ایکچولی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے بات تو مخاطب کیا گیا بہت ہی اچھے سے یا بنی کہہ کر, یا بنی العبد الصالح, اے ایسے صالح بندے کے لوگوں, اولاد ذریت, تم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع فرمان ہو جاؤ, تم بھی اپنے والد کی طرح, یعقوب علیہ السلام کی طرح, اسحاق علیہ السلام کی طرح تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو, حق کی مطابقت کرو, حق کی اتباع کرو. اور یا ابن الکریم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ان کو اچھے سے بہت ہی عزت سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کسی کو بہادر کہنا, تو یہ تو بہادر بہت زیادہ بہادر ہیں, بہادر کے بیٹے ہیں, یا ان کا تو پورا خاندان ہی بہادر ہے. تو ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کو تو دیکھو, کون تھے تمہارے باپ دادا؟ ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, تو تم ان کی پیروی کرو. پھر یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم, کہ تم ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے اس پر. اور کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کی تصدیق کرو, یہ تورات ہی کی دوسری کاپی اگر دیکھا جائے تو. تصدیق کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز لے کر آئے ہیں جو پہلے انبیاء لے کر آئے تھے. اگر جب تم موسیٰ علیہ السلام کو اگر مانتے ہو تو پھر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہوگا, کیونکہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہی چیز لے کر بھیجے گئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو مطلب تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تمہیں انکار ہے, تو اس لیے تم محتاط ہو جاؤ. تو اس میں جو اخبار ہیں, اس میں جو خبریں ہیں اس کی تم تصدیق کرو, اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کی تم تصدیق کرو, جتنے انبیاء کی خبریں ہیں اور انبیاء کے قصص بیان کیے گئے ہیں اس کی تم تصدیق کرو. توحید کا ذکر کیا گیا ہے, آخرت کا ذکر کیا گیا ہے, عقائد ہیں, شریعت ہے, تو ان سب پر تم ایمان لاؤ, ان سب کی تم پیروی کرو. اور ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل خاص بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ, یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے یا جو لوگ حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے تھے تو انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, انہی کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا, یا رشوت لیتے تھے, یا رشوت لینے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور حق اور باطل میں فرق نہیں کرتے تھے, اور ان کو منع نہیں کرتے تھے, جو لوگ حرام کام کر رہے ہیں ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم میری آیت کو کیوں بیچتے ہو, کیوں تم اس طرح سے کام کر رہے ہو کہ تم اللہ کی آیت کو بیچ رہے ہو. اور اس میں الگ الگ علماء کرام نے الگ الگ اس کی تشریح کی, ہم دیکھتے ہیں سبھی کا ہم ویو لینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم کو اس سے فائدہ ملے. آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے, یقین جانیے آج بھی بہت سارے لوگ قرآن کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بغیر کسی اوتھینٹک دلائل کے, بغیر کسی صحیح روایت کے, من چاہے اس کی تفسیر کرتے ہیں اور آگے پیش کر دیتے ہیں, کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق, کہ آج یہ معاملہ ہو گیا کہ جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے, الفاظ کو صرف ڈکشنری کی مدد سے سمجھ کر اس کی تفسیر کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ قرآن کی تفسیر کر ہی نہیں سکتے, اور ہم یہ جو بات کر رہے ہیں آپ یقین رہے کہ ہم لوگ کوئی تفسیر نہیں کریں, ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں. یہ تو ہم جو علماء کرام نے, جو بڑے بڑے علماء کرام جو اسکالرز گزرے ہیں, ان کی تفسیر کو ہم بیان کر رہے ہیں آگے, وہ میسج ہم آگے پہنچا دے رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی بات ایڈ نہیں کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف لفظی ترجمے سے یا صرف ڈکشنری کی مدد سے سمجھتے ہیں تو نہیں، ایسے نہیں آپ کر سکتے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں صحابہ کرام کی کیا رائے تھی، پھر تابعین تبع تابعین جو مفسرین گزرے ہیں ان کی کیا رائے ہے، اس زمانے میں وہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا. جیسے کہ اس کی سب سے آج جو مثال ہمیں مل سکتی ہے، کچھ لوگ صلات کا لفظی ترجمہ، چونکہ اس کا لفظی ترجمہ دعا ہے، صلات کا لفظی ترجمہ دعا ہوتا ہے، تو ڈکشنری میننگ اس کے دعا ہے. اب اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج کل، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نماز تو بس نماز ہے، آپ جہاں چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اسپیشلی جو منکرین حدیث ہے وہ یہ بات بہت زور دے کر کہتے ہیں، اور ان کی تفاصر سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، انہوں نے اتنی من مانی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کے حال پر رحم فرما اور انہیں بھی ہدایت دے، کہ وہ کہتے ہیں صلات کا لفظی مانی چونکہ دعا ہے، تو آپ دعا کہیں بھی چلتے بیٹھے کھڑے لیٹے کہیں بھی کر لو، آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ کار میں بیٹھے ہیں ڈرائیو کریں، آپ کو ٹائم نہیں ملا نماز کے لیے، آپ اسٹیئرنگ پر سر جھکا دو یا ہاتھ اٹھا لو، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ تو بہت غلط طریقہ ہوا، یہ بہت غلط تشریح ہوئی قرآن کی، اور یہ من چاہی تفسیر ہوئی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کی کتاب میں کوئی بات اپنی طرف سے کہوں تو کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا اور کون سی زمین مجھے جگہ دے گی. تو ہم اپنی طرف سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں کہہ سکتے یا کر سکتے، یا صرف لفظی ترجمے کی مدد سے، یا پھر صرف ڈکشنری میننگ سے ہم قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. بلکہ آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ قرآن میں جو الفاظ آئے تھے تو وہ الفاظ اس زمانے میں کن معنوں میں بولے جاتے تھے یا ان کو کن معنوں میں لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا کہ لوگوں نے اس زمانے جاہلیت کی تمام مقولے، اشعار، کہاوتیں، محاورے سب یاد کر لیے. کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے قرآن کی تفسیر کے لیے اس زمانے میں جتنے جو مقولے تھے، اشعار تھے، تو 10,000 محاورے، یہ 10,000 مقولے انہوں نے زبانی یاد کیے جو زمانے جاہلیت میں بولے جاتے تھے، تاکہ قرآن کے معنوں کو سمجھا جا سکے کہ اس زمانے میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ تورات کے احکام کی پابندی کریں گے، اور جو بھی پیغمبر آتے رہیں گے وہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. اور ان کا عہد یہ تھا، یعنی ان کے لیے پھر یہ عہد تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں حکومت عطا کرے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، ان کی اطاعت سے منہ موڑا، ان کی نافرمانی کی، بلکہ بعض انبیاء کو انہوں نے قتل تک کر ڈالا. اور تورات کے ساتھ تو وہ سلوک کیا کہ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تورات کو انہوں نے اس میں تحریف کر دی، اس میں انہوں نے ٹیکسٹ بھی اس کو بدل دیا، اور اس کو سمجھانے کا طریقہ بھی انہوں نے بدل دیا، اپنی منمانی تاویل کرتے تھے، عقائد کو بدل دیا، جو انبیاء کی خبریں تھیں اس کو چینج کر دیا، اور بہت سارے چینجز انہوں نے کیے. تو جبکہ تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی باتیں نازل کی ہیں، اور جتنی بھی کتابیں آئیں اس میں سب میں یہی بات کی طرف دعوت تھی کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے رسول کی پیروی کرو، اور رسول پر ایمان لاؤ، اور جو شریعت تھی اس کو پورا کرو. تو انہوں نے بعض احکام کو مانا، بعض احکام کی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو، تم ہی اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اور یہ جو یہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن پر اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کا مطلب ہے تم دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہو. جبکہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنا اجر بتایا گیا ہے. ابو موسیٰ شریف اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، اور اس میں سب سے پہلے ایک وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، اور پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، تو اس کے لیے دوہرا اجر ملے گا. تو بہرحال یہاں پر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم تصدیق کرو جو میں نے نازل کیا ہے، انزلت مصدقا لما معکم ولتکون اول کافر بھی، تم ہی اس کے پہلے انکاری نہ بن جاؤ، تم ہی پہلے اس کو جھٹلانے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو. وَإِيَّا فَتَّقُن، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، یعنی تم اگر بچنا چاہتے ہو میرے عذاب سے، تو لہٰذا تم کو اللہ سے ہی ڈرنا ہوگا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آمِنُ بِمَا أَنزَلْتُ، اس سے مراد قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ، تم اس قرآن کی اتباع کرو، تم رسول کی اتباع کرو، تم اس رسول کا حکم مانو، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اور یعنی کتاب پر اور رسول پر، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اگر تم ہی انکار کرو گے تو تمہیں دیکھ کر جتنے لوگ انکار کریں گے ان کا وبال بھی پھر تمہیں پر آئے گا، تم ہی تکذیب کرنے والے نہ بن جاؤ. تو لہٰذا تم ہی پہلے کافر نہ بنو بلکہ تم ایمان لانے والے بنو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے ان باتوں کا جس کی وجہ سے وہ دنیاوی فائدوں کی وجہ سے اس کتاب کی طرف وہ نہیں آتے تھے، کہ کیا چیز ان کو ایمان لانے سے روکتی تھی یا کیا چیز ان کے لیے ایمان سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی. وہ دراصل دنیا کے فائدے تھے. تو انہوں نے دنیا کے فائدوں کو ترجیح دی, دنیا کے فائدوں کو زیادہ بہتر جانا بہ نسبت آخرت کی سعادت اور کامیابی کے. آپ سوچیں کتنا گھاٹے کا سودا کیا نا, کتنی یعنی بے وقوفی انہوں نے کی کہ آخرت بیچ دی انہوں نے دنیا کے بدلے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی اور اس سے مراد دراصل دنیاوی مناصب ہے, یعنی دنیا میں جو ان کو درجات یا عہدے وغیرہ ملیں گے, یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں جن کے بارے میں وہ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پابندیاں پسند نہیں آئیں, وہ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے تھے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور مجھ سے ڈرو میرے سوا کسی سے نہ ڈرو, کیونکہ جب تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ چیز تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرے گی, اور پھر تم تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو مقدم جانو گے یا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو زیادہ بہتر سمجھو گے. تو لہٰذا تھوڑی سی قیمت لینا, یہ کیا ہوا تھوڑی سی قیمت؟ آپ دیکھیں کہ رشوت, یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال. اگر کوئی لوگ یہ سوچ کر فتوی دیتے ہوں کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں اور یہ فتوی دینے کی وجہ سے لوگ ہماری طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا ہوا. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن سے, قرآن کی وجہ سے یا قرآن کے ذریعے سے حقیر سے فائدے حاصل کرنا دنیا کے, یا قرآن کو دنیاوی جاہو منصب کے لیے استعمال کرنا, یا دنیاوی عہدوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا قرآن کے ذریعے سے, یا اس کے ذریعے سے کوئی دنیا میں عزت چاہنا, یا اس کی وجہ سے دنیا میں آپ کو معلومات چاہیے, تو یہ ایکچولی بالکل ورس چیز ہوگی. یہ منع کیا گیا ایسے کہ میری آیت کو نہ بیچو. اور ہمارے یہاں پر کیا سمجھا جاتا ہے, ہمارے یہاں اتنا غلط مطلب لے لیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اسپیشلی انڈیا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پر قرآن کی قیمت کو قرآن قیمت کہتے ہی نہیں, بلکہ کہتے ہیں ہدیہ. تو اب دیکھیں یہ قیمت کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر. جیسے مثال کے طور پر کسی نے قرآن کو پرنٹ کروایا پرنٹنگ پریس میں, اب اسے وہ سیل کر رہا ہے, جو پرنٹنگ پریس میں اس کو خرچہ آیا وہ اس کو سیل کر رہا ہے, تو اس کو وہ تو آپ نسخے کی قیمت دے رہے ہیں نا, کیونکہ وہ جو لکھا ہوا نسخہ ہے اس کی قیمت تو آپ کو دینا پڑے گا. وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے, وہ تو آپ نے ایز اٹ از جو قرآن جیسے نازل ہوا تھا اور اللہ کے رسول نے اس کو جیسے لکھوایا تھا, اور جو مصحف عثمانی ہے جس کو تمام صحابہ کے سامنے لکھا گیا, اور وہی نسخہ آپ پرنٹ کروا کے اس کو آگے سیل کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو آپ قرآن کو عام کر رہے ہیں, سمجھے, بہت اچھا کام ہے. لیکن یہاں قیمت لینے سے مراد کون سی قیمت ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوی دیں. جیسے لوگ آپ کے پاس سوال کریں, اچھا بتائیے کیا لون سے قرض لیا جا سکتا ہے, یا پھر ہم اپنا گھر بنانے کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں لون سے, تو کیا ہم بنا سکتے ہیں, یا بزنس کرنے کے لیے لون لینا چاہتے ہیں, تو آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جائز ہے سود کے ذریعے سے قرضہ لینا. تو آپ دیکھیں سود لینا دینا دونوں منع ہے, اور گھر بنانا اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے آپ گھر بنانے کے لیے لون سے پیسہ لیں. تو اب فتوی دیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے غیر مسلم کنٹری میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو سود لینا جائز ہے. کیسے جائز ہو سکتا ہے بھلا آپ بتائیں. پھر اور بھی ایک نہیں بہت ساری باتیں ہیں لوگوں کی مرضی کے فتوے دینا. جیسے کہ سب سے ورسٹ جو چیز اگر ہمارے یہاں پر آتی ہے تو وہ ہے, حالانکہ وقت سے پہلے یہ بات ہو جائے گی اور ابھی کرنا مناسب نہیں لگ رہا ہے, لیکن کسی بھی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ نے بیوی کو طلاق دے دی غصے میں, چاہے کہ کسی بھی ذریعے سے, اب وہ ہسبینڈ پچھتا رہا ہے اور بیوی بھی پچھتا رہی ہے, تو ان دونوں کی دوبارہ سے کسی ایک تھرڈ پرسن سے بیوی کا نکاح کروا کے واپس دوبارہ سے شادی کر دینا, جس کو ہمارے یہاں حلالہ کہا جاتا ہے. تو یہ حلالہ اسلام میں کسی طور جائز نہیں ہے. تو بس اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوی دینا یہ اللہ کی آیات کو بیچنا ہوگا. یا جو ٹرینڈ چل رہا ہے دنیا میں, جس طرح سے لوگ زندگی گزارے, کہتے کہ قرآن تو 1400 سال پرانی کتاب ہے, ہم کو آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے, تو یہ جملہ جو کہتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ رہا ہے تھوڑی قیمت پر. دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ڈینائی کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑا جرم ہے دراصل. تو بہرحال ان سے کہا گیا کہ تم مجھ سے ڈرو اور تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیسا ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. دنیا میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں تو آخرت میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچیں گے. آگے دیکھیے آیت نمبر 42, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ولا اور مت تلبسوا, تم ملاؤ الحق حق بالباطل ساتھ باطل کی, وتكتموا اور تم مت چھپاؤ الحق حق وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. اور میرے اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ, اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. اب یہاں پر ایک اور مزید حکم دیا جا رہا ہے ان کو, یعنی ان کے جو جرائم تھے دراصل دیکھا جائے تو وہی جرائم ہی کھولے جا رہے ہیں. تلبسو روٹ ورڈ اس کا دیکھیے, معنی اس کے ہیں ملانا یا ملاؤ, لبسین لبسا, وہ چیز جو پہنی جائے، کپڑا پہننا اور بدن کو چھپانا، کسی چیز کو دوسری میں ملا کر اصل چیز کے مشتبہ اور مشکوک بنا دینا، یعنی اس طرح سے مکس کر دینا کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ بالباطل، سات باطل کے، بطلا، با، تو، لام، ہر وہ بات جس میں تحقیق کے بعد ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے۔ لغو، فضول، کذب اور جھوٹ، تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تلبسو، التباس نہ پیدا کر دو، تم مشکوک نہ بنا دو کسی چیز کو۔ کہا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے پاس لوگ آتے، اہل عرب آتے اور پوچھتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اہل کتاب بہت عالم فاضل لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، ان کے پاس انبیاء آئے، ان کو بہت زیادہ علم ہے، ہم تو امی ہیں۔ تو وہ لوگ ان کے پاس آتے اور پوچھتے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے کہ یہ درست ہے، کیا ہم ان پر ایمان لائیں؟ تو کیا کرتے، بات کو ایسے گول مول کر کے جواب دیتے کہ یہ حق جو ہے وہ مشتبہ بن جاتا، یعنی جو دین حق ہے، اسلام ہے، وہ لوگوں کے لیے مشکوک ہو جاتا، یا اللہ کے رسول کا ایک نبی ہونا وہ مشکوک ہو جاتا۔ ہاں پتہ نہیں نبی ہے نہیں ہے، لگتا تو نہیں ہے، ایسا اس طرح کی باتیں ہو سکتا کرتے ہوں وہ لوگ، تو یہ ایسی بات کرتے تھے گول مول کہ وہ یعنی تلبس، التباس، وہ حق کو اس طرح سے چھپا دیتے تھے، یہ گول مول جواب دیتے تھے کہ لگتا تھا کہ اچھا یہ غلط ہے، یہ بات باطل بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، تم حق کو چھپاتے ہو تو تم حق کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، انتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، تم کو علم ہے اس بات کا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، سوچیں، کیونکہ تورات میں تمام نشانیاں موجود تھیں، انجیل میں تمام نشانیاں موجود تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے، ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ کہاں آئیں گے، کس ملک میں آئیں گے، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، اور ان کی جو بھی نشانیاں تھیں، جو ان کی ذاتیات سے تعلق رکھتی تھیں، اللہ کے رسول کی ذات سے، وہ بھی نشانیاں موجود تھیں۔ اور اس وقت کا جو ماحول تھا کہ کھجوروں کے درخت میں، جہاں کھجوروں کے گھنے درخت ہوں گے، یا کثرت سے جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، وہاں آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی مان کر نہیں دیا اور حق کو چھپاتے رہے، وہ حالانکہ وہ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سب سے پہلے چھپانے والے نہ بنو، کیوں تم حق کو چھپا رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ تو خلط ملٹ نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں سے منع کیا ہے، پہلا ہے حق کو باطل میں خلط ملٹ کرنے سے، یعنی مکس اپ نہ کر دو کہ جس کی وجہ سے حق چھپ جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتمان حق، اس لیے کہ اہل کتاب اور اہل علم سے مطلوب یہ ہے کہ وہ حق کو سب کے سامنے ظاہر کر دیں، سب کو بتا دیں کہ یہ حق ہے، تاکہ جو ہدایت کو ڈھونڈنے والے لوگ ہیں، جو ہدایت چاہنے والے لوگ ہیں، جو ہدایت کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں، وہ فوراً اس ہدایت کو قبول کر لیں۔ تو لہٰذا نہ حق کو چھپانا ہے، اور آج ہمارے پاس حق کیا ہے، یہ قرآن ہے۔ تو ہم کو حق کو نہ مشتبہ بنانا ہے اور نہ ہی اس کو چھپانا ہے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ہی وہ خیر امت ہو جنہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے، ہم کو اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ ہم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے نان مسلمز، ہمارے ساتھ کام کرنے والے نان مسلمز، ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے نان مسلمز، ہم سے کل قیامت کے دن پوچھ لیں کہ اے اللہ تعالیٰ، کیسے یہ مسلمان تھے، انہوں نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا، اگر یہ ہمیں بتاتے تو ہم ضرور اسلام قبول کر لیتے، تو کہیں ہم پر ہی بات نہ جائے اور کل قیامت کے دن ہم ہی مورد الزام نہ ٹھہرے۔ لہٰذا آج ہم کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، ہم کو حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور حق کو ایسے پیش کرنا ہے لوگ ہمارے اخلاق اور کردار سے سمجھ جائیں کہ یہ حق کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، یہ صحیح اخلاق والے لوگ ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے ایمان کو دیکھ کر وہ سمجھ جائیں کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ جو کوئی بھی حق کو فالو کرتا ہے یا حق پر عمل کرتا ہے، دراصل وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء، ان کا جانشین ہوتا ہے، وہ قوموں کا لیڈر بن جاتا ہے، اور جو حق کو باطل میں مشتبہ کر کے پیش کرتا ہے، یہ گڑبڑ کر دیتا ہے، یا حق کا علم رکھنے کے باوجود اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، یا چھپاتا ہے حق کو جس کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ایسا شخص جہنم کے لوگوں میں، یعنی اہل جہنم میں شامل ہوگا، کیونکہ لوگ دین کے معاملے میں اپنے علماء کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ بس لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے لیڈر بنے، ایسے رہنما بنے، ایسے لوگ بنے، دین کے دائی بنے، کہ جو لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہوں، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے ہوں، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے ہوں، تاکہ ہم اہل جنت میں شامل ہو سکیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم انبیاء کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، ہم انبیاء کی پیروی کر رہے ہیں، ہم انبیاء کے جانشین ہیں. اسی لیے آگے کیا حکم دیا ہے؟ جو اخلاقی خوبیاں ہیں وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. یہ اخلاقی خوبیاں ہوں گی تو خود بخود اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اسی لیے کہا گیا آگے دیکھیے آیت نمبر 43، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم ادا کرو زکات، وَارْكَعُوا، اور تم رکو کرو، مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکو کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو، بالبری نیکی کا، وتنسون، تم بھول جاتے ہو، انفسکم نفسوں کو اپنے، وانتم حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا کیا تو نہیں تعقلون تم عقل رکھتے. نماز قائم کرو، زکات دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. سبحان اللہ، یہاں پر آپ دیکھیں کن خوبیوں سے آراستہ ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اس سے ہم کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور صحابہ سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے گھر کے سامنے اگر کوئی نہر ہو اور تم اس میں 5 بار نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو کہا کہ 5 وقت کی نمازوں کا بھی یہی حال ہے کہ 5 وقت کی نماز انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. ہر نماز، اپنے سے پہلے والی نماز اور یہ نماز کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں ان سب کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ، تو صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے ایک نماز دوسری نماز تک، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور آپ دیکھیں اقیم الصلاۃ کا جو لفظ ہے وہ بہت اپنے اندر گہرے معنی رکھتا ہے. نماز قائم کرنا، یہاں پر ہم کہیں پر بھی، ہم کو کہیں نہیں ملتا کہ نماز پڑھو. کہیں پر بھی آپ کو یہ لفظ قرآن میں نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو، نہیں، بلکہ آپ کو اقامت صلاح کا لفظ ملے گا کہ نماز قائم کرو. تو نماز کو ایک تو انفرادی طور پر آپ کو قائم کرنا ہے، کہ آپ نماز کی تمام شرائط اور آداب کو پورا اس کا خیال رکھیں، اور دوسرا نماز آپ کو صرف اکیلے نماز نہیں پڑھنی ہے. ایک اکیلے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا جب تک کہ سارے لوگ نمازی نہ ہوں. تو ایک بات، جماعت نماز کا انتظام یا اس کے لیے کوشش، جد و جہد، اور دوسرا خود اکیلے ہی نماز کے لیے نکلنی پڑنا ہے. جو مرد حضرات ہوں گے یا جو گھر کی خواتین بھی ہوگی تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے گھر میں جو بھائی ہیں ان کو باجماعت نماز پر ابھاریں گی، ان کو باجماعت نماز کی تاکید کریں گی. ایک پرسن وہ ہوتا ہے کہ جو اذان کی آواز آئی اور اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے خود چلا گیا. ایک پرسن وہ ہوتا ہے کہ جو اذان کی آواز سنتا ہے لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور وہ نہ اٹھتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے. یہ تو ورسٹ پرسن ہے. ایک شخص وہ ہے جو نماز جیسی اس کی اذان کی آواز آتی ہے وہ اذان کی آواز سنتا ہے، خود بھی نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، کہتا ہے آس پاس کے لوگوں کو بھی، کہتے ہیں کہ چلو بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں، چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں. تو وہ دوسروں کو بھی نماز کے لیے اکسا رہا ہے. تو لہٰذا نماز قائم کرنا ہے، تو اسی کو قائم کرنا کہتے ہیں کہ ساتھ میں سب کو نماز کے لیے تیار کیا جائے. اور باجماعت نماز کی فضیلت اور فائدے اتنے سارے آئے ہیں، امام بخاری نے تو پورا ایک باب باندھا ہے ماشاء اللہ یہ نماز کے لیے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 ٹائم زیادہ فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ اس قدر، آپ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور کتنے رحیم تھے، آپ کتنے نرم دل تھے، لیکن باجماعت نماز کو نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ نے کتنے غصے کا اظہار کیا. آپ سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے شفیق ہستی ذات جو کہ لوگوں کے لیے ہمیشہ مہربان اور نرم دل رہتی تھی، لیکن آپ نے کیا کیا کہ کہا کہ جو باجماعت نماز کے لیے نہیں آتے ہیں ان کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کیا کروں. تو یہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے یہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو عشاء کی نماز میں ضرور آتے. صحیح بخاری کتاب الاذان. آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصہ ہوئے. تو یہ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ دراصل باجماعت نماز. اور ہر مسلمان جو حکمراں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ باجماعت نماز کا اہتمام کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے ویسے ذرائع اختیار کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ باجماعت نماز پڑھیں. اور اس کے کوئی ایک فائدے نہیں ہیں، کئی فائدے ہیں. ابھی جیسے ہم نے پڑھا کہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ 5 دفعہ جس نے دن بھر نہایا ہو اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا. پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک کے، جمعہ اپنے سے پہلے جمعہ تک کے، اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ سوچے کتنا فائدہ، یعنی ہمارے دین میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا اجر رکھ دیا گیا ہے۔ پھر بھلا کیا کوئی شخص نماز چھوڑ سکتا ہے؟ تو نماز قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سبحان استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یعنی یہاں نماز کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ نماز کی پابندی، ایک تو نماز کی اپنے وقت پر پابندی، اور اس کے علاوہ ریگولرلی پڑھنا، یعنی یہ نہیں کہ کبھی چھوڑ پکڑ، کبھی فجر پڑھ لی، کبھی عشاء چھوڑ دی، کبھی کوئی تقریب ہوئی، کبھی کوئی شادی بیاہ ہوئی تو نمازیں چھوڑ دی، ذرا سے کام کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی، ذرا سی پریشانی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی، نہیں، بلکہ حفاظت کا مطلب ہے کہ نماز کی باقاعدہ پابندی کرنا، ایک تو وقت پر ادا کرنا اور ریگولرلی کرنا، یہ حفاظت ہے، اور اس کے تمام جو شرائط اور لوازمات ہیں اس کے ساتھ کرنا۔ جیسے خواتین، اکثر خواتین نماز پڑھتی تو ہیں لیکن آدھی آستین ہیں، دوپٹہ چھوٹا، یہ دوپٹہ پھر اتنا باریک اور مہین دوپٹہ کہ اس سے سب سر کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، اور بار بار وہ دوپٹہ پھر سل رہا ہے، کھل رہا ہے، وہ نماز میں کیا خوشبو پیدا ہوگا، یا وہ نماز کیسے ہوگی؟ شلوار اتنی اونچی کہ پیر کی ایڑیاں اور ٹخنے سب دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ پورا ستر کیا ہے عورت کا نماز پڑھنے کے لیے، کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور چہرہ چھوڑ کر پورا جسم کور کرنا ہے، اور پیروں میں ایڑیوں کو تو ضرور کور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ساکس نہیں پہن سکتے ہیں روزانہ، لیکن آپ کو اتنا کوئی لمبی چیز پہننا پڑے گی جس سے آپ کے پیر بھی کور ہو جائیں، تو یہ نماز کی حفاظت ہوگی۔ ایک صحابی آتے اور کہتے کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے مجھ پر حد طاری ہوتی ہے، یا آپ کو حد جاری کرنا ہوگا مجھ پر۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو ہمارے ساتھ۔ جب وہ شخص نماز پڑھ چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر حد جاری ہوتی ہے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور پڑھی ہے نماز۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو بس اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ اور تیری سزا کو معاف کر دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اتنا بڑا گناہ بھی، یعنی ایسا ہو سکتا ہے وہ گناہ ہو جس میں حد جاری ہوتی ہو، تو اس کے باوجود بھی اللہ کے اس نے فرمایا کہ وہ معاف ہو گئی۔ تو یہود نے کیا کیا تھا، ان کے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نماز کا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا تھا، یا نماز کی پابندی نہیں رہی تھی، یا باجماعت نماز کا اہتمام ان کے یہاں پر ختم ہو گیا تھا، یا نماز میں ان لوگوں نے رکوع کرنا چھوڑ دیا تھا، واللہ اعلم۔ تو بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں جو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے نماز باجماعت نماز کا انتظام ختم کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اسی لیے یہاں پر خاص طور سے ان کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہم کو بعض مفسرین یہ لکھتے نظر آتے ہیں کہ کچھ یہودی علماء تھے جو خود تو مسلمان نہیں ہوتے تھے، لیکن جو ان کے بھائی بہن مسلمان ہوئے تھے یہودیوں میں سے، تو ان کو کہتے تھے کہ تم اسی دین پر قائم رہنا، یہی حق ہے، لیکن خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو دنیاوی فائدے اتنے اٹریکٹ کرتے تھے، یا انہوں نے اتنی اپنی جو چودراہٹ قائم کر لی تھی کہ جس کی بنا پر ان کو وہ چھوڑنا اچھا نہیں لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے خود تو اسلام قبول نہیں کیا، اور لیکن اپنے دوسرے بھائیوں کو کہتے کہ تم اس پر قائم رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ نماز قائم کرو، یعنی ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، اور زکات ادا کرو، اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول اور آیت الہی پر ایمان لایا ہے یا رکھتے ہو، تو پھر تم کو یہ کام انجام دینا ضروری ہے، یعنی اعمال ظاہرہ، یعنی نماز پڑھنا کیا ہے، یہ ایک ظاہری عمل ہے ہمارا، تو تم کو اپنے رب کی عبادت کے جو طریقے بتائے گئے، تم کو ان طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے اخلاص کے ساتھ، اور پھر بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی، تو خود بخود بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوگا۔ تو عبادت بدنی اور عبادت مالیہ کو یہاں پر جمع کر دیا گیا کہ جو تمہاری بدن سے تم عبادت کرتے ہو، اور تمہارے قلب کے اندر جو خشوع و خضوع ہوگا، اور تمہارے مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو تمام عبادتوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے۔ اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کہ معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ تو یہاں پر اس آیت میں دراصل باجماعت نماز کا حکم اور جماعت کے وجوب کا حکم ہے، کہ یہ واجب ہے باجماعت نماز پڑھنا، اور یہ کہ رکو نماز کا رکن ہے، یعنی رکو اگر رہ جائے گا تو آپ کو پوری ایک رکعت دہرانی پڑے گی، کیونکہ یہاں نماز کو رکو سے تعبیر کیا گیا ہے، اور عبادت کو جب اس کے کوئی ایک جز، کوئی ایک حصے سے تعبیر کیا جا رہا ہے رکو سے، تو مطلب وہ اس کی فرضیت کی دلیل ہے۔ تو مطلب نماز میں رکوع ایک رکن ہے، کسی کا رکوع چھوٹ جاتا ہے تو اس کی وہ ایک رکعت نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی تم اپنے آپ کو ایمان اور بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہو، اور تمہارا حال یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے فائدہ مند چیز اور بھلائی کا شعور حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس چیز سے بچا جاتا ہے جو نقصان دہ ہو، اس لیے کہ عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے، اور جس چیز سے روکتا ہے اس کو سب سے پہلے خود ترک کرے. یہ تعقلون کا لفظ ہے، عقل استعمال کرنے کا لفظ ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایسے الفاظ بہت آئے ہیں، اول الالباب کا لفظ ہم کو ملتا ہے کہ اے ہوش مندو، یا عقل استعمال کرو، یا پھر شعور کا لفظ ہمیں ملتا ہے، علم کا لفظ ہمیں ملتا ہے. تو بار بار عقل، اپنا ذہن، اس کو استعمال کرنے کی بات آئی ہے. تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ ٹائی کرنا، روپ جو ہوتی ہے جو جس کے ذریعے سے کسی چیز کو ٹائی کیا جاتا ہے. عقال کیمل کو بھی کہا جاتا ہے کہ، اور عقل اس کے لیے بھی استعمال دیکھے، یو کنٹرول یور ایموشنز، یعنی آپ کو اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو کنٹرول کرنے کا آپ کے اندر ایک ملکہ حاصل ہو، یہ اس کی تعریف ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم عقل سے کام لو، تم سوچو تو صحیح کہ تمہاری عقل کیسے گوارا کرتی ہے کہ جس چیز کا تم دوسروں کو حکم دے رہے ہو خود نہیں کرو گے. تو بہرحال تم اپنی عقل استعمال کرو اور عقل سے کام لو. اور یعنی شروعات کہاں سے ہوئی کہ حق کو مشتبہ نہ بنا دو. تو حق کا اظہار کرنا ضروری ہے، اس کو چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے. اسی کے پتہ چلتا ہے کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا خود نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے. تو لہٰذا جس بات کا دوسروں کو حکم دیا جا رہا ہے خود بھی کیا جائے. تو یہ علماء پر لازم ہے کہ جس چیز کی وہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں وہ خود بھی اس پر عمل کریں، اور امر بالمعروف کا وہ حکم دیں. یہ علماء پر واجب ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم دیں، اور سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ خود اس پر عمل کریں، جو جس بات کا وہ حکم دے رہے ہیں وہ خود اس پر عمل کریں، کیونکہ اگر وہ اس کے خلاف کرتے ہیں تو لوگ پھر ان کی بات نہیں مانیں گے اور لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے. تو لہٰذا سب سے پہلے جو لوگ کہتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کریں. آگے دیکھیے آیت نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَاسْتَعِينُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بِالصَّبْرِ، ساتھ صبر کے، و اور الصَّلَاةِ، نماز کے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، اوپر خشوع کرنے والوں کے. الذین، جو لوگ، یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہی، طرف اس کی راجعون، لوٹنے والے ہیں. روانی والا ترجمہ دیکھیے، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. سبحان اللہ، پھر نماز کا ذکر آ گیا. آپ دیکھیں تو نماز کتنی اہم عبادت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کو خلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. اور ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو وسطینو کہا جا رہا ہے کہ مدد مانگو، استعانہ. اس کا روٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. استعانہ، یہ آن سے نکلا ہے، این و نون. تو نماز سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے مدد مانگنا. اور خاشعین، خاشعین این، خشوع کرنے والے، اطاعت گزار، عاجزی کی وجہ سے جھکنا، ایسا خوف جس کا اثر جوارح پر، یعنی جسم پر ظاہر ہو، عموماً آنکھوں، چہرہ اور دل کے جھکنے کے لیے آتا ہے. یہ ظنون، سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ظنہ، ظنون، نون، اندازہ کرنا، گمان کرنا، علامت اور شواہد کی بنا پر اندازہ لگانا. تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم مدد طلب کرو. اور تعقلون کا روٹ ورڈ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، جو پیچھے رہ گیا تھا، پیچھے کی آیت میں تھا، کہ تم عقل رکھتے ہو. عقل، عین، قاف، لام، عقل، سمجھ بوجھ والا ہونا، غلطی کا احساس کرنے کے قابل ہونا، روکنا، منع کرنا. عقل کا کام یہ ہے کہ اپنے نفع و نقصان کا امتیاز کرے، یعنی فرق محسوس کرے، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا. اور صبر، سواد بارہ، اس کا روٹ ہے کسی تکلیف یا صدمہ پہنچنے پر اسے برداشت کر جانا اور بے قراری کا اظہار نہ کرنا. ویسے ہم اس کے اور بھی معنی پڑھیں گے آگے صبر کے، یا چاہیں تو آپ لکھ لیں. صبر کے تین معنی مفسرین نے بتائے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ تمام امور میں صبر کی تمام اقسام سے مدد لیں. اور اس کی وہ قسمیں یہ ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، یعنی اپنے نفس کو روکے رکھنا اللہ کی اطاعت پر. دوسرا معنی ہے کہ اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہاں تک کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یعنی نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر میں آئے گا. تیسرا معنی ہے کہ اس کی تقدیر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضی کا اظہار نہ کرنا. جیسے جو بھی آج اچانک حادثہ ہو گیا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی مشکل آ گئی, تو اس کے اوپر زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا جائے. تو لہٰذا اس پر اپنے آپ کو روکنا. تو ہر معاملے میں صبر کے ذریعے سے بڑی مدد ملتی ہے. تو جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے صبر کرنے کی توفیق سے بھی نوازتا ہے الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. اے آل یاسر, صبر کرو, صبر کا بدلہ جنت ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وستعین, تم مدد حاصل کرو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پر سب سے پہلے کیا چیز چھوڑی جاتی ہے, جیسی کوئی مشکل آتی ہے, جیسی کسی کا انتقال ہوا یا کوئی اور مصیبت پہنچی یا کوئی خبر پہنچی, سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کس چیز سے مدد حاصل کرو, نماز سے مدد حاصل کرو. تو نماز سے اللہ کی مدد آتی ہے, نماز اللہ کی مدد لاتی ہے. یہ مشکل ٹاسک ہے نماز, لیکن متقین کے لیے مشکل نہیں ہے سبحان اللہ, جو خشوع اختیار کرتے ہیں. تو آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کام بے شک بہت بڑی ہے, یہ کام بہت بڑا ہے. نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہے, بہت شاق گزرتی ہے, لیکن سوائے ڈرنے والوں کے. اس لیے کہ نماز ان پر بہت آسان اور ہلکی ہو جاتی ہے ان کے خشوع کی وجہ سے, خشیت الہی کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے ثواب ملنے کی امید کی وجہ سے ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے. ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, ان کو شرع صدر ہو جاتا ہے نماز پڑھ کر. یعنی نماز ان کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے, اتنی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے نماز کی, نماز پڑھتے ہوئے ان کو اور خوشی محسوس ہوتی ہے, بلکہ نماز چھوڑنا ان کے لیے بھاری ہو جاتا ہے. اور جو منافقین ہوتے ہیں تو ان کے لیے نماز بہت شاق گزرتی ہے. ہائے, ابھی تو ظہر ہوئی تھی, پھر اثر ہو گئی, لو نماز ہی پڑھتے رہو دن بھر. کچھ لوگ ایسے بھی جملے کہتے ہیں, کتنی بار بار اذانیں ہو رہی ہیں, کتنی بار بار نماز پڑھیں, یا اس نماز کو بھاری سمجھ کر پڑھنا, یا ارے اللہ اب نماز پڑھنا پڑے گا, یہ ایسے جملے. تو یہ ایسے جملے کہنے کا مطلب بھی کیا ہوا کہ آپ پر نماز شاق گزر رہی ہے, آپ پر نماز بھاری ہو رہی ہے. تو نماز بھاری مومنوں پر نہیں ہوتی, متقین پر نہیں ہوتی, خشوع کرنے والوں پر نہیں ہوتی. تو یہ خشوع کیسا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, تو ان کے اندر خشوع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور خشوع کا مطلب کیا ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا, دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا, اپنے سر کو جھکا دینا. تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس پرسکون اور مطمئن ہونا دل کا, اور اس کے سامنے ذلت اور فقر کے ساتھ اس کی ملاقات کی امید رکھنا, اور اس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار کرنا, کہ اپنے آپ کو پست کر لینا, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اللہ کے آگے. تو یہ جو کام ہے نماز پڑھنا, اللہ تعالیٰ خبر ہمیں دے رہا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جتنی تعریف کرے اللہ تعالیٰ کی کم ہے, کہ وہ ہمیں بتا رہے کہ نماز مشکل کام ہے, لیکن یہ صفت جو لوگ رکھتے ہیں, جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, جو خشوع اختیار کرتے ہیں. تو یہ خواشین کی تعریف ہے اصل میں, یہ متقین کی اور خواشین کی تعریف ہے یہاں پر, کہ خشوع کرنے والوں کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی. تو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کرو, آسانی میں, مشکل میں, ہر اس میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے کہ صبر آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی. اور اللہ کی مدد چاہتے تو صبر کرو, صلات بھی اللہ تعالیٰ کی مدد لاتی ہے. مشکل کام ہے, مشکل ٹاسک ہے, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں, جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, تو ان کے لیے کام بہت آسان ہے. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین ہے تو انسان کیوں نہ کرے گا؟ کیونکہ یہاں پر کہا گیا نا کہ الذین یظنون, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے آخر کار ایک دن ملنا ہے, ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو پلٹ کر جانا ہے, تو ان کے لیے نماز کوئی مشکل کام نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کو آخر کر اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے آخرت کے عقیدے سے دراصل بہت ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. ان کو لگتا تھا کہ اچھا آخرت کیا چیز ہے, کس نے دیکھی آخرت, اچھا ٹھیک ہے اگر آخرت میں جائیں گے بھی تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سامنے کھڑا کر دیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم ہیں, ہم کو تو عذاب بالکل نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں تو بالکل نہیں ڈالے گا, فلا فلا کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے. تو اس عقیدے نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا, اور اس لیے پھر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پریشانی اور مصائب کا سب سے بہترین علاج کچھ اگر ہو سکتا ہے تو صبر اور نماز ہے. صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہوگی, اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی. اور صبر کن کن چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے, وہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی یا کچھ خبر ایسی آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے. اور صبر کی تعریف خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے, یعنی جب بالکل صدمے کی خبر پہنچتی ہے اسی وقت صبر کرنا چاہیے. تو جو لوگ اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس ہے, ان کے لیے نماز کی ادائیگی کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اگر نماز چھوٹ جائے یا نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں انہیں چین نہیں آتا، اور جو لوگ آخرت پر پورا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے نماز ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر وہ خوشبو پیدا کرے۔ اور اب ہم کو اگر پہچاننا ہو اپنے آپ کو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نماز کے لیے میرا اندر سے دل چاہ رہا ہے، نماز پڑھ کر مجھے سکون ملتا ہے کہ نماز چھوڑ کر مجھے سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے سے مجھے خوشی ملتی ہے یا نماز چھوڑ کر مجھے خوشی ملتی ہے۔ تو جن کو خوشی نماز پڑھ کر ملتی ہے سمجھے الحمدللہ، اللہ کا شکر ان کے اندر ایمان سلامت ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، اس کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور یہ نماز واقع میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوئلت قرۃ اعینی فی الصلاۃ، کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے یہ نماز کو اور دل چاہتا ہے کہ ہم نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، نہ اس کو ڈیلے کریں۔ اور صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ نماز کو ڈیلے کرنا نماز کو ضائع کرنا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم نمازوں کو ضائع کرنے والے بنے، اور اللہ کرے کہ ہمارے گھر کے مرد حضرات باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہوں، اور ہم خواتین بھی ان کو اکسانے والی ہوں کہ وہ باجماعت نماز پڑھنے والے بنے۔ آپ دیکھیں خواتین کہتی کہ اچھا ہمارے گھر والے ہماری بات نہیں سنتے۔ کیسے نہیں سنتے؟ آپ اچھے لباس دینے کے لیے اپنی بات منواتی ہیں، گھر کی ڈیکوریشن کے لیے اپنی بات منواتی ہیں، تو نماز کے لیے کیوں نہیں منوا سکتی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے خواتین میں بہت قوت اور طاقت دی ہے، وہ جدھر چاہے گھر کے مرد حضرات کو موڑ سکتی ہے، ان کو نیکیوں کی طرف لا سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو اپنی اس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، اچھے کاموں میں استعمال کریں، اور اپنے گھر کے تمام افراد کو نماز کا پابند بنائیں، اور نماز پڑھنے پر ان کو اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو ہلکی پھلکی سزا دی جائے تاکہ پھر وہ نماز کی طرف راغب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ کرے کہ نماز آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔